بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اب ہمارے سامنے ایک ایسی آیہ کریمہ آ رہی ہے جو اپنے ماضی کے اعتبار سے بڑی اہم ہے اور اس کا صحیح مفہوم سامنے نہ آنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ اسے ضمن نہیں میں چھیڑ سکتا, اس سے پورا درس یا شاید ایک درس سے بھی زیادہ وقت درکار ہوگا. سابقہ اتوار موسم کی خرابی کی وجہ سے کم احداث آ سکے تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس مجبوری کی وجہ سے جو معذور رہے ہیں آنے سے وہ اس سے محروم رہ جائے. تو پچھلے اتوار کو بھی یہ درس نہیں شروع کیا تھا, ہم نے کچھ سوال و جواب کے سلسلے میں ہی وہ وقت بسر کیا. آج میں اسی آیت کو اب لیتا ہوں. قرآن کریم کے نسخے آپ کے سامنے ہیں تو ان کو سامنے لے کے رکھ لیجئے, بات بڑی اہم آئے گی اس میں. 51 آیت جو اس سے پہلے کی ہے اس میں کہا یہ گیا تھا, اور یہ میں عرض کر دوں کہ سابقہ آیات میں بھی وہ کشمکش جو ہے حق و باطل کی وہ اس کا ذکر چلا آ رہا تھا. 51 آیت میں کہا تھا کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم, اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے قوانین کا مقابلہ کر کے اس کی مخالفت کر کے انہیں ناکام بنا دیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, وہ ناکام رہیں گے, نامراد رہیں گے, وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ آیات خداوندی کی مخالفت میں اس قسم کی سوئی و کاوش کرنے والے کون لوگ تھے اور وہ کرتے کیا تھے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کوئی مخصوص نہیں, بلکہ جب سے بھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوتا رہا. یہ کشمکش بھی انہیں جاری رہی اور مخالفین یہ کچھ کرتے بھی چلے آ رہے ہیں. چنانچہ اس کا ذکر ہے, حضور سے کہا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ اس کا عام ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, مفہوم کیا لیا جاتا ہے, اور اس کی بنیادوں کے اوپر پھر کس قدر ایسی عمارت اٹھائی جاتی ہے جو دین کو اس کے اصل و بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے. اور رسول اللہ کے متعلق تو ایک ایسا تصور سامنے آتا ہے کہ جس سے روح کانپ اٹھتی ہے, لیکن وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ, تفسیروں میں موجود ہے, روایات میں موجود ہے. اگرچہ یہ بات بھی چلی آ رہی ہے کہ بعض ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض صحیح قرار دیتے ہیں, لیکن وہ واقعہ کے طور پر آپ کے ہاں تاریخ میں چلی آ رہی ہے. ترجمہ عام اس کا کیا جاتا ہے اور اسی ترجمے کی بنا پہ مفہوم جیسا میں نے عرض کیا ہے آگے آئے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ رسول تیرے ساتھ ہی یہ واقعہ کو خاص نہیں, تجھ سے پہلے بھی کوئی رسول اور نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ نہ گزرا ہو. اب ان کا ترجمہ ہے کہ اس رسول کے دل کی خواہشات آرزوؤں تمناؤں میں شیطان نے کچھ اپنی تمنا اور آرزو نہ ملا دی. تو پھر خدا کرتا یہ تھا کہ جو شیطان اس قسم کی آرزو ملا دیتا تھا اس کو وہ منسوخ کر دیتا تھا, اپنی آیات کو موسم کر دیتا تھا. اللہ حلیم اور حکیم. گویا یہ چیز ایک مسلمہ کے طور پہ آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں رسول کا لفظ آئے یا نبی کا لفظ آئے, مراد سلمانی ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو تخصیص ہمارے ہاں یا تفریق ہوئی ہے نا کہ رسول صاحب شریعت نبی ہوتا تھا اور نبی بغیر شریعت کے آتا تھا, یہ بالکل وضعی ہے, خالص قرآن کے خلاف ہے اور ایجاد کی گئی ہے اپنی نبوت باطلہ کی تائید کے لیے. قرآن میں یہ قطعاً تخصیص نہیں ہے. نبوت خدا کی طرف سے وحی کا ملنا ہے اور رسالت وہ فریضہ ہے کہ جو اس وحی کو آگے پہنچانے کے سلسلے میں وہ نبی سر انجام دیتا ہے. تو کبھی اسی کو رسول کہا جاتا ہے, کبھی اسی کو خدا نبی کہہ کر پکارتا ہے. بات ایک ہی ہے, بلا شریعت کے کسی نبی کا آنا بے معنی چیز ہے. نبی جو بھی خدا کی طرف سے نہیں لائے گا وہ اس کی شریعت ہوگی, وہ اس کو خدا کا حکم ہی ہوگا نا جو وہ لائے گا, اور وہ تو کس سے سمجھنے کے لیے آئے گا. لہذا یہ تخصیص بالکل غلط خلاف قانون خلاف قرآن ہے کہ کچھ تو آتے تھے جو شریعت لاتے تھے اور کچھ آتے تو بغیر شریعت کے ہی آتے تھے, واضح کرنے کے لیے آتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ان لوگوں کی وجہ کردہ ہے جو نبوتوں کے دعوے کرتے ہیں اور اعتراض پڑتا تھا کہ پھر اس طرح سے تو قرآن بھی نامکمل مانو. ضمن عرض کر دوں کہ اس باب میں بہائیوں نے یا وہ باب جو تھا ان لوگوں نے باطل پہ ہی صحیح, لیکن بہرحال انہوں نے کچھ خلوص سے کام لیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے قرآن ایک دور کے لیے تھا, وہ دور ختم ہو گیا, اب نئے قرآن کی یا نئی وحی کی خدا کی طرف سے ضرورت ہے, ہم وہ لے کے آئے ہیں, نئی شریعت لے کے آئے ہیں. باطلی صحیح بات تو صاف تھی, یہاں والے نے یہ ضرورت بھی نہ ہوئی کہنے کی. نبوت کا دعویٰ تو کیا, جب یہ اعتراض پڑا کہ نبوت کے دعوے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن ناقص تھا یا قرآن ساقط العمل ہو گیا ہے یا اس کا دور منسوخ ہو گیا ہے, اب نئے قرآن نئی وحی نئی احکام کی ضرورت ہے, وہ کہا نہیں 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 نہیں, وہ تو میں تو نبی ہوں, من نیستم رسول, نیا وردام کتاب, رسول نہیں ہوں. تو نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت نہیں لاتا, رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بارہ یہ تو ضمن بات سامنے آ گئی کیونکہ اس میں رسول اور نبی کے لفظ آئے ہیں. بات یہ تھی جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں آیا یا نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کہ اس کی تمناؤں میں شیطان نے اپنی ایک آرزو داخل کر دی. پہلے تو اسی کو لیجیے عزیزان ایمان, ابلیس یا شیطان کے متعلق قرآن کریم نے بالتفصیل کہا ہے, اور خود جہاں وہ مکالمہ سا ہے ابلیس اور خدا کا, وہاں ابلیس خود اس کا معترف ہے کہ میرا قابو میرا غلبہ میرا تسلط تیرے مخلص بندوں پر نہیں ہو سکے, اور خود دوسرے مقام پہ خدا کا چیلنج ہے جب اس نے کہا کہ تو دیکھ میں بنی آدم کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس طرح سے رجیم و ذلیل قرار دیا ہے, میں دیکھ کے اس کی اولاد کے ساتھ کیا نہ تو چنے چگواتا ہوں انہیں تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا, خدا کی طرف سے کہا گیا کہ ہاں تو کر دے, لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی قابو نہیں چل سکے گا, سلطان غلبہ نہیں ہو سکے گا, تو قابو نہیں پا سکے گا ان کے اوپر, کوئی اثر نہیں تیرا ہو سکتا ان کے اوپر. قرآن کی یہ شہادت ہے کہ خدا کے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی قابو غلبہ تسلط نہیں ہو سکتا. خدا کے عام مخلص بندوں کا ذکر بھی ہے, کہ جائے کہ خدا کے رسول جن سے زیادہ مخلص اس آسمان کے نیچے کوئی انسان ہو نہیں سکتا, ان کے متعلق یہ چیز آ جائے کہ ان کی آرزوؤں میں شیطان اپنی آرزو ملا دیتا تھا اور وہ اس کے زیر تسلط آ جاتے تھے. شیطان یہ کر دیتا تھا, وہ خود تو نہیں اس سے بڑھ سکتے تھے. اگلی بات یہ کہی کہ وہ صرف خدا اس کو جو وہ ملاتا تھا ان کی آرزوؤں میں کچھ اس کو الگ کر دیتا تھا اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا. یعنی شیطان غلبہ پا لیتا تھا اور یہ مغلوب ہو جاتے تھے اس سے, لیکن خدا یہ کر دیتا تھا کہ اس کو درمیان میں سے نکال دیا جائے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے پہلا تصور جو رسول یا نبی کے متعلق ذہن میں قائم ہوتا, اندازہ لگائیے اس کا. اور قرآن کی یہ محکم آیات کے خدا کے مخلص بندوں پر شیطان کا اثر ہی کوئی نہیں ہو سکتا, اس کے الگ رغم یہ مفہوم کہ وہ یہ کرتا. اب اس مفہوم کے بعد اس سے عمارت جو اٹھی ہے ملاقات, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مخالفین قریش بڑی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ آپ سے کچھ مفاہمت کریں, کوئی کمپرومائز کریں اپنے معاملے میں. اور سب سے بڑا اعتراض ان کو اس سے تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کو, ہمارے بتوں کو یہ برا کہتے ہیں, ان کو باطل تصور کرتے ہیں, یہ کہنا چھوڑ دیں بلکہ ان کی کچھ تعظیم کریں ہماری طرح, اتنا سا یہ کر لیں تو باقی معاملات میں ہم ان کے ساتھ مفاہمت کر لیں گے. پبلس کے میں آگے بڑھوں نہیں یہ عرض کروں کہ اس کا ذکر خود قرآن کریم نے کیا ہے. ففٹی ایٹ اوور 9 68/9 اور تو دیکھ لیجیے, فلا آٹھویں آیت, فلا تطع المکذبین, یہ تکذیب کرنے والے یہ کبھی بھی تمہاری عطایت نہیں کریں گے. اس لیے ودو لاؤ تب ہے نو فیڈ ہے نو, یہ چاہتے یہ ہیں کہ تو ان کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لے تو یہ بھی تمہارے ساتھ مفاہمت کر لے, کچھ تھوڑی سی مداہنت تم برتو, کچھ تھوڑے سے تم جھک جاؤ, کچھ یہ جھک جائے. تو یہ ودو یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم ایسا کہیں کر, تھوڑی سی مفاہمت جن کے ساتھ کر لو تم. اور قرآن نے یہی کہا کہ ولا تطع کل اللہ سے مہین حماز, وہ آگے بات ہے رسول سے کہا گیا کہ کب تم یہ بات نہیں ہو سکتی, سوال ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا. تو گویا خود قرآن کریم نے اتفاق تو میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, وہ عظیم و قدیر ہے کہ وہ جو چیز جو پیدا ہوتی ہے کسی ادراک سے, اس قسم کی جو چیزیں میں نے ابھی عرض کروں گا جو سازشیں کی گئی ہیں قرآن کے خلاف, رسالت کے خلاف, ان سے جو چیز پیدا ہوتی تھی ان کے اعتراضات کے جوابات قرآن نے خود پہلے سے دے دیے ہوئے. کہا یہ ہو نہیں سکتا تو مداہنت کسی قسم کی کر. دوسرے مقام سے ہے تو سب گرم پانی تھوڑا سا ملا. ٹین اوور 15 دس بٹا 15 یعنی وہ اپنی مخالفت میں کشمکش میں پھنس جاتے تھے تو وہ ان حربوں پہ آ جاتے تھے جسے مفاہمت یا کمپرومائز کہتے ہیں. کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ النَّاسِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. یہ لوگ جو ہمارے قانون مقافات کی زندگی کے ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو سارا یہ اسلام سے ہے جو تم سناتے رہتے ہو. تم اس کی جگہ کوئی دوسری بات ہم سے کہہ دو. اس کی جگہ نہ کہو کچھ تبدیلی ہی کر دو اس کے اندر. وہ اتنا کر دو تو پھر معاملہ سہج ہے. پھر کوئی جھگڑا باقی نہیں رکھیں گے ہم. وہی جواب دیا گیا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کہا کہ اگر یہ میری تعلیف تصنیف میری سی سے کی یاد ہوتی تو اس میں تو گنجائش تھی کہ اچھا صاحب یہ مصرع یوں نہیں یوں کر دیتے ہیں ہم. یہ مضمون میں نے ایسے لکھا ہے تم چاہتے ہو تمہارے ہاتھ پاس سے خاطر میں اس میں تبدیلی کر دیتا. یہ میری کتاب ہی نہیں میری فکر ہی نہیں میری آیات ہی نہیں ہے. یہ تو خدا کی طرف سے آتی ہے میں تمہارے پاس پہنچا دیتا ہوں. میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. تبدیلی کرنا تو ایک طرف میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ ان اتبعو الا ما یوحا الی. میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں. اپنے لیے نہ کوئی تبدیلی نہیں اس میں کرتا کہ یہ بات ذرا بڑی سختی آ گئی وہی میں کہ چلو تھوڑی سی تبدیلی میں کر لوں اپنے لیے سے ہی. میں تو اپنے لیے نہیں کر سکتا تمہاری خاطر کیسے نہ کروں گا اس میں تبدیلی. اور آ گیا کہ انی اخاف ان عطیت ربی عذاب یوم عظیم. ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ بہت بڑی پوزیشن کا مالک ہوں میں جو جی میں آئے میں کروں خدا کیا کہے گا. آج سن رکھو اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں. تو میں یہ کر کیسے سکتا ہوں. میں نے دو ایک مقامات یہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں. قرآن کریم میں متعدد مقامات میں یہ چیزیں ہیں کہ سوال ہی میں یہ پیدا ہوتا. عزیزان ایمان ایک عام اصول پرست آدمی جو ہے وہ اپنے اصولوں میں کبھی کسی کی خاطر تبدیلی نہیں کرتا بدلتا نہیں مساہمت نہیں کرتا. اس کے تو کریکٹر کی پہچانگی ہوتی اور دنیا اس کی سیرت کی موت ہے جس کی لیے ہوتی ہے کہ نہیں تھا وہ اپنے اصولوں کا بڑا پکا ہے. اور یہ وہ اصول ہے جو رسول کے اپنے پیدا کرتا نہیں ہے. یہ تو خدا کی طرف سے بھی ہوئے ہیں. اس میں تو ڈیلی پیدا کرنے کا کیا سوال. جی یہ ہوئی تمہید. لیکن اس آیت کا جب یہ مفہوم یہ ترجمہ لیا جائے کہ رسول کی آرزو میں شیطان اپنی آرزو میں لا دیتا تھا تو بات کہیں سے کہیں جا پڑ. کہا یہ گیا کہ رسول اللہ کی بھی آرزو یہ تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو ہی جائے تو اچھا ہے. قرآن کے ان صریح نصوص کے مقابلے میں کچھ مفاہمت ہوئی, لیکن مشکل تھی قرآن کی. شیطان نے غلبہ پا لیا اور اپنی آرزو ملا دی مفاہمت پیدا کر لینے کی. یا یوں کہیے کہ قرآن کی روح سے تو رسول اللہ کبھی یہ آرزو کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ان سے مفاہمت کر لوں. انہوں نے تو یہ آرزو کرنی نہیں تھی, شیطان نے یہ آرزو ان کے دل میں ڈال دی کہ مفاہمت کر لیں. اب اس کے اوپر دیکھیے کہ کتنے بڑے افسانے کی عمارت وضع کی. یہ اس کی تھری ہے سورہ النجم. کہا یہ گیا کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے, یہ آپ کو ان تفاسیر میں ملیں گے, یہ سب یہ افسانے جنہیں روایات کہا جاتا ہے. نماز پڑھا رہے تھے, سورہ النجم 53 کی آیات 19 سے ہی آپ لے لیجیے. کہا یہ گیا کہ جب آپ ان آیات پہ پہنچے, افر آئے تم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى, یہ لات و منات اور عزا یہ بت تھے یا دیویاں تھیں ان قریش کی جن کی وہ پرستش کرتے. انہیں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ انہیں ان کی شان میں گستاخی نہ کرو, انہیں تسلیم کر لو آپ کہ ان کے بڑے بلند مراتب. اس روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ جماعت مومنین کے ساتھ امام کی حیثیت سے نماز میں کھڑے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی اس صورت, اور یہ مخالفین یا قریش پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا. جب آپ ان آیات پہ پہنچے لات اور عزا اور منات, تو اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت کی, یہ الفاظ آپ نے نماز میں کھڑے ہوئے اس آیت کے بعد فرمائے کہ تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَرْجُلَى, کہ یہ بہت بڑی بلند مرتبہ دیوی ہیں اور ان کی شفاعت کی واقعی انسان کو امید کرنی چاہیے. جماعت کا امام رسول قرآن کریم کی یہ آیات پڑھا, اس سے اگلی آیت ہے لکم الزکا والانسا اکل کا الا قسمت زلزہ, ساری سورہ النجم کی آیات آگے بھی آ رہی ہیں. کہا کہ جب اس آیت کے قوم سے جس میں یہ لات و عزا اور منات کا ذکر ہے, تو اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ دی کہ یہ بہت بلند مرتبہ دیویاں ہیں, ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے. کہا کہ آپ نے یہ پڑھا اور وہ سارے وہ قریش اور جو مخالفین تھے اس سارے سجدے میں گر گئے, اور انہوں نے جشن مسرت کے نعرے بلند کیے, کر نہیں تھے انہوں نے کہا بن گیا کام, بالکل ٹھیک ہے صاحب, ہو گئی مفاہمت ہماری اور ہمارے درمیان, ہو گئی مصالحت, اب کوئی مخالفت کی بات باقی نہیں رہی. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ وہی کی وہی یہ بات ہوئی اور وہی ختم ہو گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ زمانہ وہ تھا, یہ مکے کی زندگی کا بتایا جا رہا ہے, زمانہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مکے والوں کی ان صعوبات سے تنگ آ کے حضور کے ارشاد یا تجویز کے مطابق ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے ہوئے ہیں. وہاں چلے گئے ہوئے تھے ہجرت کر. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان تک بھی بات پہنچ گئی, مکے سے حبشے تک بات پہنچ گئی کہ سنا ہو گئی. اور ان میں سے کچھ اخبار اس بنا پہ کہ اب تو مخالفت مقاصمت کی بات نہیں رہی, واپس بھی آ گئے. وہ چرچا اس کا اتنا ہوا, اور اس دوران میں بھی یہ نہیں کہ کوئی تجدید ہوئی یا وہاں تک یہ بات پہنچی, وہاں بھی پہنچ گئی کہ یہ حضور نے تسلیم کر لیا ہے ان کی بیویوں کو, اور اس بنا پر آپس میں مطالعت ہو گئی اور وہ وہاں سے واپس بھی آئے. اب بعد میں یہ بات نہیں ہوئی کہ حضور کو بھی معاذ اللہ یہ محسوس ہوا کہ یہ تو شیطان نے پھیلوا دیے ہیں یہ الفاظ, اس لیے یہ چیز کہی گئی اور تردید کی گئی اس کی کہ نہیں ہم ان دیویوں کو نہیں مانتے, یہ بات غلط ہے. تو پھر وہ مفاہمت یا مصالح ٹوٹ گئی ہے. یہ قصہ آپ کو تفاسیر میں ملے گا, روایات کی بنیادوں کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روایات کی قصے میں یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے, یہ لیکن یہ روایات جو ہیں ان کی بنیادوں کے اوپر یہ سارا قصہ مخصوص ہے. مجھے وہ ساری بات اظہار تمنا رسول کی جو آرزو ہوتی تھی اس میں شیطان اپنی آرزو ملا دیا. اس نے عجیب بات ہے یہ کہی. ابھی ابھی میں نے کہا تھا نا وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے بدلے میں کوئی دوسرا قرآن لے آؤ, کچھ اس میں ملا دو, کچھ اس میں تغیر و تبدل کر دو. تو آپ فرماتے تھے کہ میں دل کا نفسی دل کا نفسی اپنے طرف سے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کیا تھا آپ نے, وہی ہے تمنا شیطان جو تھی یہ اس کی طرف سے ہو گیا. یعنی کیا کیا میں عرض کروں ابھی لانے میں, قرآن کریم کی روح سے تو میں کہتا ہوں کہ شاید اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن مجھے تو درس میں اس لیے ذکر کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے جو اس طرح سے ہی قرآن کریم کو انہیں تفاسیر کے روح سے پڑھتے ہیں یہ چیزیں بھی اس میں مشہور ملیں گی. یہ واقعات تاریخی کتابوں میں بھی آیا ہوئے آپ کو ملیں گے کہ یہ کچھ ان کے ساتھ رالیت ہوئی تھی, مقامت ہوئی اور اس طرح سے پھر یہ ٹوٹ گئی اور یہ قصہ ہوا, افشا میں جانے والے ہجرت کر کے جانے والے واپس آئے, یہ سارے قصے اس کے اندر موجود ہیں. اب سنیے کہ یہ آیت جو ہے اس کے معنی کیا ہے اور بات کیا ہے. یہ جسے تمنا کہا گیا ہے, جس کے معنی صرف آرزو یا خواہش کے کیے گئے ہیں, اس کے معنی تلاوت کے ہوتے ہیں. جو کچھ رسول پیش کرتا ہے یعنی خود ذریعہ خداوندی, قرآن کریم نے بتایا یہ ہے کہ دین تو شروع سے ایک ہی چلا آ رہا تھا, دین کے اصول ایک ہی چلے آ رہے ہیں. ہر قریے میں نبی آیا، ہر زمانے میں نبی آیا، دین کے اصول ایک ہی چلے آ رہے ہیں. ہر قریے میں نبی آیا، ہر زمانے میں نبی آیا، اور دین کے وہی اصول تھے جو پیش کرتا چلا آیا. اب اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ ہر نبی کی امت میں جو کچھ رائج تھا دین، دوسرا رسول آیا اور اس نے آ کے ان میں سے بہت سی چیزوں کو غلط قرار دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی روح سے ان غلط باتوں کی تردید کی، انہیں منسوخ کیا، اور صحیح باتیں خدا کے دین کی پھر اس نبی نے دی. وہ چلا گیا، اس کے بعد پھر یہ قصہ ہوا. قرآن نے کہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ جو دین وہ پیش کر کے جاتا تھا، اس کے بعد اس دین کے مخالف سرغنے سرکش شیاطین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس کی تلاوت کردہ وحی کے اندر خود کچھ ملا دیتے ہیں، اس کی آمیزش کر دیتے تھے، وہ اپنی غیر آمیزش شکل پاکیزہ منزہ شکل کے اندر باقی نہیں رہتا تھا. تو خدا کا پروگرام یہ تھا کہ اس کا ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیات. ہی کتنی صاف بات ہے کہ خدا ایک دوسرا رسول بھیج دیتا تھا، اس کے بعد وہ جو کچھ انہوں نے ملایا ہوتا تھا اس میں اس کو منسوخ کر دیتا تھا، اور اپنی آیات جو تھی جو بھیجی ہوئی تھی پہلے رسول کی طرف ان کو محکم کر دیتا. یہ طریقے کار چلا آتا تھا، یہی ہے وہ جو آیا ہے تنسیخ ہمارے ہاں یا منسوخ کی ہے. ذرا کم کر دیں گے بس. شکریہ. وہ آج مشہور جو ہے 2:106 ہاں مالن سخنا آیا تھی اور ان سے ہے نہ کہ دشہر لمحہ اور لکھا. معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ سابقہ نبی کے دیے ہوئے دین میں سے جو آیات ایسی تھی جو بھلا دی جاتی تھی یا ان کو اس طرح سے ان میں آمیزش کر دی جاتی تھی، ان کی مثل خدا کی ذریعہ دوسرے رسول کی وساطت سے آیات دے دی تھی، اور جو ایسے احکام وقتی طور پہ دیے گئے تھے جن کو باقی رکھنا مقصود نہیں تھا، بخیر ان سے بہتر احکام اس نئے نبی کی وساطت سے دے دیے جاتے ہیں. پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہو گیا کہ خود قرآن کریم کے اندر بھی منسوخ ہیں آج. سند اس کی یہ آئے کہ دیکھیے پرانے کا مان ان سے آیا. اچھا جی، پرانے کریم میں بہت سی آیات منسوخ ہیں، وہ ہیں قرآن میں منسوخ ہیں. ابتدا نے کہا گیا کہ تقریباً 500 آیات منسوخ، جو کوئی بھی اپنے احکام صادر کرتا ہے، جو حکومت اپنے احکام صادر کرتا ہے، جو مصنف اپنی تصنیف سے نظر ثانی کرتا ہے، وہ خود یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن چیز جو ایسے میں نے پہلے کہی تھی وہ منسوخ کی جاتی ہے، اس کی جگہ یہ چیز رکھی جاتی ہے۔ روز ہمارے ہاں جتنے بھی احکام یہ ہوتے ہیں حکومت کے، ان میں ایبروگیشن ہوتی رہتی ہے، وہ اناؤنس کرتے ہیں، وہ سلپیں پروڈکشن سلپیں ایشو ہوتی ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں پہلا آرڈر حکم قانون منسوخ ہوا، اس کی جگہ یہ حکم دیا جاتا ہے، تو پھر یہ نیا حکم نافذ العمل ہوتا ہے۔ عدالت میں بھی یہ بات آپ کو اس چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ صاحب یہ آرڈر منسوخ ہو چکا ہوا ہے، اور وہ منسوخ ہوا ہے فلاں قانون کی روح سے، اگر آپ وہ نافذ قانون جو ہے وہ نہ پیش کر سکیں تو وہ پہلا قانون اسی طرح سے رہتا ہے، مانتا کوئی نہیں ہے، آپ کو وہ منسوخ کرنے والا قانون پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو سیدھی بات ہے کہ جو پہلا قانون دے گا وہی اس قانون کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا قانون دے گا نا۔ اور قرآن نے تو ماں نام سے سی نہ آئے تم سے کچھ کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہم منسوخ کرتے ہیں یہ نایا، تو قرآن کریم نے اگر کچھ آیات منسوخ کی تو خدا کے لیے ضروری تھا نا کہ وہ یہ بتاتا کہ یہ آیت ہماری منسوخ ہو گئی، اس کی جگہ یہ آیت ہونی چاہیے۔ یا کم از کم یہی طریقہ کار ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں جو آیات منسوخ تھیں آپ سے کہا جاتا کہ ان کو قرآن سے نکال دو، اور ان کی جگہ جو آیات دی ہیں ہم نے وہ قرآن میں رکھ دو، اور رسول اللہ یہ کہتے کہ دیکھو بھائی اب یہ جو قرآن ہم دے رہے ہیں یہ ہے آخری خدا کی طرف سے صحیفہ، اس سے پہلے کوئی چیزیں آئی بھی تھی جو ہم نے کہی بھی تھی تم لوگوں سے، قرآن میں دی بھی تھی، انہیں منسوخ سمجھ لو۔ قرآن میں کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ سنا آیت منسوخ، ہمیں کہا جاتا ہے کہ علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ 500 آیات منسوخ ہیں، خدا نے وہ نازل کی کیوں؟ علماء کرام نے فیصلہ دے دیا کہ یہ منسوخ ہے، اور اس کا بھی قصہ دلچسپ رہا۔ 500 سے بات شروع ہوئی منسوخ ہے، ولی اللہ علیہ الرحمۃ تک پہنچتے پہنچتے وہ 5 آئے کے رہ گئے، نہیں 5 ہی تھے، اور ان کے شاگرد رشید مولانا سندھی نے جو سب سے بڑے سارے امام ولی اللہ کے مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے زمانے کے ان مذہبی پیشواؤں کے پریشر کی روح سے ایسا کہہ دیا تھا، ورنہ یہ جو 5 آیتیں انہوں نے کہی ہیں ان کے منسوخ ہونے کی بھی کوئی وجہ ہی نہیں، اس سے سل پتہ 500 سے شروع ہوا اور یوں چلتا بھی، لیکن عقیدہ بھی باقی جہاں کہیں ان کا جی چاہتا کسی حکم سے ادھر ادھر ترتابی کرنے کا، بچ کے نکلنے کا، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اب بھی یہ چیز ہے تو یہ منسوخ ہے، اور منسوخ کے تو کس سے یہ جی ہوگا، وہ آیتیں ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کی تلاوت تو کی جائے گی ثواب کی خاطر، وہ ان کے حکم جو ہیں وہ منسوخ ہو، اور کہیں قرآن نے نہیں کہا. ایک بات ہوگی منسوخ. دوسری بات یہ ہے جو کئی آیتیں ایسی ہیں کہ حکم تو ان کا ہے جاری لیکن وہ قرآن میں درج نہیں ہے. یعنی وہ منسوخ طلاق وہ قرآن کی آیات کے مطابق پڑھی نہیں جاتی ہیں لیکن حکم ان کا موجود ہے. یہ بھی ہے قرآن. انہیں تو منسوخ کرنا کا اپنی منشا کے مطابق ہی آیا اللہ کو. جب قرآن تک سے بات نہ چلی تو اگلا عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی اور آیات ایسی ہیں جنہیں کہا گیا کہ حضور کی حدیث نے اس کو منسوخ کی. جو رسول یہ کہتے تھے کہ میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا میں نہیں چل سکتا. عزیزان من یاد کہیں نوٹ کرتے چلے جائیے ان چیزوں کو یا اپنے قرآن کے نسخوں میں لکھتے چلے جائیے. پتہ نہیں کہ یہ پھر موقع آئے یا نہ آئے ان باتوں کے دہرانے کا. میں آپ سے جگر نہیں کوئی کیا کرتا. میں تو اپنی پرانی بصیرت کو پیش کیا کرتا ہوں کہ اس سے غور و فکر آپ خود کیجیے گا. یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ آیات قرآن میں موجود. یعنی میں نے عرض کیا نا کہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن میں آیات موجود ہیں پڑھی جاتی ہیں ان کا حکم منسوخ. یہ بھی عقیدہ ہے کہ آیات قرآن میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ قرآن کی آیات کی طرح وہ ہیں. قرآن کی آیتیں ان کا حکم چلتا ہے. جیسے وہ زانی کو سنسار کرنے کی آیت کے متعلق کہ وہ قرآن کی آیت ہے قرآن میں موجود ہے حکم اس کا چلتا ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے جیسا کہ آیا وصیت میں کہا گیا. وصیت کا بلا مشروط حکم قرآن میں موجود ہے بڑی تاکید کے پہلے کہا ہے کتب علیکم واجب فرد قرار دی گئی ہے تمہارے اوپر مشروط لل والدین والاقربین اپنے ورثاء کے لیے والدین کے لیے اقربین کے لیے جس کے لیے تم چاہو اور آخر میں حقا علی المتقین. متقین پر ایسا کرنا حق ایسی محکم آیت ہے. کہا کہ نہیں حضور کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وصیت صرف ایک بٹا تین تہائی میں ہو سکتی ہے اور وہ بھی وارثوں کے متعلق نہیں ہو سکتی. حضور کی اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا. اعتراض ہوا حضور نے تو فرمایا تھا. حضور نے نہیں خدا نے یہ فرمایا تھا حضور کی لسان مبارک سے کہ میں تو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ تو بہت بڑی تبدیلیاں ہوں قرآن میں سے. کیا بات ہے ان کی. جواب دیا گیا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ میری دل کائیں نفسی نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ جو حدیث رسول اللہ کی طرف سے ہوا، کہا گیا کہ یہ تو حضور کی حدیث ہے جس کی روح سے ہوا ہے، تو یہ تو حضور کی ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کیا گیا تو اور کس کی طرف سے کیا گیا؟ عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ صاحب لہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لہی وہ تھی کہ جو قرآن میں آ جاتی تھی اور اس کی تلاوت ہوتی، دوسری وہی وہ تھی جو قرآن میں نہیں آتی تھی بلکہ ان کی اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ تھی حضور کی حدیث، تو یہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں منسوخ کی، ایک وہی نے دوسری وہی کو منسوخ کر دیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ جو حصہ ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ ذہی کی دو قسمیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، ان کے یہاں ذہی صاحب کتب اور ذہی صاحب الفا، ایک وہی وہ جو تلاوت کی جاتی تھی کتاب کہلاتی تھی، ایک وہی وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی وہ روایات کہلاتی تھی، ان کے ہاں یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں دوسری وہی کا کوئی نہیں کہ ایک ہی وہی، لیکن اس دوسری وہی کی صورت یہ ہوئی کہ ایک وہی تو قرآن کریم کے اندر محفوظ، خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ بقول ان کے دوسری جو وہی تھی اسی قسم کی جو قرآن کی ناقص ہو سکتی، انہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کرا کے دیا، نہ صحابہ کرام نے ان کو مرتب کیا جمع کیا، نہ قدر اول میں کہیں وہ جمع ہوئی، پہلا صحیح ترین مجموعہ جسے کہا جاتا ہے امام بخاری کا، وہ 250 سال بعد رسول اللہ کے کہیں جا کے جمع ہوا، اور اس وقت تک وضعی حدیثوں کے پھیلنے کی عشایت کی کیفیت کیا ہو چکی تھی اس کا اندازہ خود امام بخاری علیہ الرحمہ کے قول سے لگائیے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی پہلے کوئی تحریری ریکارڈ نہیں تھا جہاں سے جو لی گئی تھی، نہ وہ آ کے لوگوں سے ملتے تھے پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی بات رسول اللہ کی تم تک پہنچی ہو، وہ کہتا تھا کہ ہاں پہنچی ہے، رسول اللہ تو 250 یا 200 سال پہلے جو ہو چکے تھے، یہ جو سامنے راوی ہے اس تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے والد صاحب نے یہ بتایا، کیونکہ تمہارے والد صاحب ان کی انتقال تو کوئی 50 برس یا 30 برس یا 40 برس ہو گیا، تو وہ تو رسول اللہ کے زمانے کے نہیں تھے، کبھی نہیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے بھائی ان کا سن میں وفات وہ بھی یہ ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے باپ سے، اور اس طرح سے کم از کم 5-6-7-8 یہ اتنے راوی تو درمیان میں آ جائیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنے کے لیے، خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس قسم کی 600,000 کے قریب روایات ملی اور میں نے اپنی بصیرت کے مطابق, وہ خدا کے رسول نہیں تھے کہ وحی کی روح سے تھان پھٹک کر کے اپنی بصیرت کے مطابق تھان پھٹک کی, تو اس میں سے میں نے تو مقررات کو نکال کے بخاری کے مجموعے میں کوئی 2,700 کتنی کے قریب ہے, تو 3,000 سمجھی 600,000 میں سے اتنی امام بخاری نے اپنی بصیرت کے مطابق صحیح سمجھی. 5,93,000 کے قریب تو ایک امام بخاری نے کہہ دیا کہ اتنی وجہ ہوئی ہوئی یا ضعیف حدیثیں پہنچی میرے پاس, اور اس قسم کے جانے ہی حدیث کتنے ہی تھے. شہ تو ہمارے یہاں سایا ہے کتا کی کتابیں کا نام, اور عجیب چیز ہے کہ یہ چھ جو سایا ہے کتا ہے حدیث کی 6 کتابیں جن کو کہا جاتا ہے صحیح کتابیں, ان کے جو جامعین تھے ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے. یعنی یہ کہ وہ بھی بہرحال یہاں کے لوگ ہوتے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے, ان میں کچھ بھی نہیں ہے, سارے ایران سے آئے. میں کیا یہ رہا تھا کہ جب یہ جمع ہوئی ہیں آدھی, تو اس وقت امام بخاری علیہ الرحمہ کے قول کے, خود ان کے قول کے, ایک دامے حدیث کے قول کے مطابق 5,97,000 تو انہوں نے مسترد کر دی تھی. تو اس کثرت سے پھیلی ہوں گی یہ دوسری قسم کی وحی, اور وحی بھی مثلہ معہ, قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ, اور کیفیت یہ اور یہ جو روایات یا حدیث ہے نا, یہ ہے وہ جن کے متعلق اب یہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ حدیث, ان میں جو حدیثیں ہیں یہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہیں. اعتراض ہوا کہ صاحب یہ اس قسم کی جمع کی ہوئی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اول تو قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہیں, پھر ان کا ایسا درجہ کہ وہ قرآن کو منسوخ کر سکتی ہیں؟ جواب کوئی نہیں. کہنے لگے اعتراض یہی ہے نا کہ رسول اللہ نے مرتب کر کے نہیں دی, محفوظ کر کے نہیں دی, رسول اللہ نے تو قرآن بھی نہیں مرتب کر کے دیا. چل بھائی کر لو اعتراض, کیا کر مرتب صبح شکل میں دیا ہی نہیں تھا, ایسے ہی منتخب شکل میں پھیلا ہوا, کچھ کسی کو یاد, کچھ کسی کو کہا, کسی نے پتے پہ لکھا ہوا, کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوا ہے, کسی نے کسی لاہ پہ لکھا ہوا ہے, کسی نے کسی پارکے پہ چار آئے تھے لکھی ہوئی, کسی کے پاس 2 آئے تھے, کسی کے پاس 10 آئے تھے. یہ تو بعد میں, اب وہ تاریخ جو مرتب ہوئی قرآن کے جمع مرتب کرنے کی تو وہ شروع ہو گئے. کسی نے کہا حضرت ابوبکر کو صدیق نے کیا تھا, کسی نے کہا حضرت عمر نے کہا کیا, وہ آخر میں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک بات پہنچی, اور ان کے لیے خطبے میں نام لیے جاتے ہیں نا صحابہ کبار کے, ان کے خلفاء راشدین کے, تو ذرا وہ کتابت کے لیے یا ذرا شاعری کے لیے نام کے ساتھ ان کے ہی ہم کافی لفظ جوڑے جاتے ہیں نا, حضرت عثمان جامع القرآن، وہ ایسا جامع القرآن کا لفظ آیا ان کے ساتھ، کیا معلوم نہیں یہ ہوا کہ وہ جامع القرآن حضرت عثمان تھے اصل میں. اس سے پہلے رسول اللہ پوری زندگی، صحابہ پہلے دونوں خلفائے راشدین، ان کے زمانے کے اندر قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا. یعنی وہ چیزیں ثابت کرنے کے لیے کہ صاحب وہ حدیث اس طرح سے کیوں ہوئی، کیا اعتبار ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے متعلق ثابت کر دو، تو یہ بھی اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے. اب کہانیاں وضع ہوئی کہ کیسے جمع کیا گیا. ایک کمیٹی بتائی گئی، ان میں ان خلفائے راشدین وغیرہ میں کوئی شامل نہیں ہے، حضرت زید ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ لوگ بٹھا لیتے ہیں اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لاؤ بھی کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا ہوتا. ضرورت کیوں پیش آئی؟ ذرا غور فرمائیے، وہ جو میں نے کہا نا کہ یہ لوگ دو ٹکڑے بھی نہیں ملاتے آپس میں، کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، ایک جنگ کے اندر تقریباً بعض روایات میں تو بہت زیادہ تعداد ہے لیکن کم از کم یہ کہا گیا کہ کچھ 70 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے تھے. تو اس سے حضرت عمر نے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز کی تھی کہ اگر حفاظ اس طرح سے ہی شہید ہوتے گئے یا دنیا سے گزرتے گئے تو قرآن تو کہیں رہے گا نہیں، اس کو کہیں جمع کر لینا چاہیے. تو گویا یہ تو لکھ لیا ان لوگوں نے، بڑی واجبی عقل کے لوگ تھے، یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو حافظ تھے 70 قرآن کے، تو حافظ تو وہ ہوتا ہے نا جو الحمد انداز کا پورا قرآن جس کو ہو، ان کی تعداد اتنی تھی کہ 70 تو ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جو زندہ بچے ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی. تو اتنے تو حفاظ موجود تھے، تو اگر رسول اللہ نے کوئی ترتیب ہی نہیں دی تھی قرآن کی تو یہ افواج کیا کہتے تھے سارے قرآن. پھر یہ بھی روایتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کو دہرایا کرتے تھے اپنے آپ، اور اپنے آخری سال عمر شریف کو دو مرتبہ حضور نے دہرایا. پھر حجت الوداع کے خطبہ کے اندر حضور کا یہ اعلان چلا آ رہا ہے کہ میں تم نے وہ روایت چھوڑ دیجیے جس میں یہ تلاف ہے کہ دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، بعض دو کہتے ہیں ایک چھوڑ چلا ہوں، دو چھوڑ چلا ہوں یا ایک چھوڑ چلا ہوں، ایک تو ضرور ہر ایک مانتا ہے نا کہ میں تم نے چھوڑ چلا ہوں کتاب اللہ، اور دوسری چیز یہ کچھ بھی ہو کتاب اللہ. حجت الوداع میں لاکھوں کے مجموعے میں آخری الفاظ ہو دور تھے کہ میں تم نے کتاب اللہ چھوڑ چلا ہوں. جو چیز منتخب طور پر یوں کہیں پڑی ہوئی ہو، دو آئے کسی جگہ چار آئے تھے، اس کو کتاب اللہ کہا جائے گا. جس خدا نے کہا ہے زیادہ کل کتاب اللہ رہا ہے، باقی اس نے بھی یہ ہڈیوں اور کھجور کے پتوں کو ہی کہا تھا. بہارا اور قرآن کی خدا کی یہ چاہیے عادت تو قرآن میں موجود ہے نا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ بھی ہیں. لیکن یہاں وہ کمیٹی جمع ہوتی بیٹھتی ہے کمیٹی، بلاتی ہے لوگوں کو، لا رہے ہیں کوئی ہڈی کا ٹکڑا، کوئی کھجور کا پتھر، کوئی کھال کا ٹکڑا، کوئی ایک آئے، کوئی دو آئے تھے، پیش کر رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے اس طرح سے قرآن کو بھی رکھتے ہیں کہ وہ دو آیتیں کسی نے دی، چار آیتیں دی، پھر یہ جو چیز ہے قرآن کی ترتیب کل ہم سے والناس تک کس طرح آیات آئیں، کس طرح اس میں صورتیں آئیں، یہ کس نے کیا؟ کہ یہ حضرت عثمان نے کر دیا، کسی کتاب کی ترتیب کو الٹ دیجیے، یہ حضرت عثمان نے کر دیا، کسی کتاب کی ترتیب کو الٹ دیجیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب کتاب ہی نہیں رہتی، میں کسی فرقے کے عقائد سے کبھی بھی گفتگو نہیں کیا کرتا، لیکن یہ بھی تو آپ میں موجود ہے کہ قرآن کریم جس طرح سے نازل ہوا تھا رسول اللہ نے تو اس طرح سے مرتب کیا تھا، اس ترتیب کو پھر الٹ دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس ترتیب کے مطابق قرآن کو مرتب کیا، جمع کیا تھا، اور یہ جو مصحف عثمانی ہے اس میں ساری ترتیب ہی الٹ دی گئی ہوئی ہے، یہ حضرات کی صحیح کتاب ہے الکافی، اس میں یہ لکھا ہے حضرت علی نے اپنا سی مذہب پیش کیا کہ بابا قرآن یہ ہے، اس شکل میں نازل ہوا تھا، تو کسی نے نہیں مانا، انہوں نے اسی قرآن کو مانا جو حضرت عثمان نے دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ بہت اچھا تم نہ مانو، میں اس کو محفوظ کیے دیتا ہوں، آخر الامر قیامت کے قریب تو یہ قرآن نکلے گا، جب قیامت آ جائے گی تو اس قرآن کی لوڑ کی رہے گی، کیسے ہوا ائمہ کرام کے پاس ہو رہا، اور آخر میں امام مہدی جو غار میں تشریف رکھتے ہیں وہ ان کے پاس ہے، وہ اس قرآن کو ساتھ لے کی طرح قیامت کے قریب برآمد ہوں گے، وہ قرآن ہے جو صحیح ترتیب کے ساتھ ہے، میں نے گزارش کیا ہے نا کہ میں اس کو جس کا دارہ میں تنقید نہیں کیا جاتا، واقعات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، جنہیں اہل سنت وال جماعت کہتے ہیں انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا نا کہ حضرت عثمان نے ہی صحیح قرآن کریم مرتب کر کے دے دیا، اس قرآن کے متعلق بھی سنیوں کی روایتیں میں پیش کر رہا ہوں، یہاں رات کو چھوڑ دیجیے، سنیوں کے ہاں یہ روایت ہے ان کے، کہ حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا تھا، خود مدینے کے بہت سے اصحاب تھے وہ ان کے نسخوں سے مختلف تھے، باہر کے نسخے تو ایک طرح رہے، مدینے میں موجود اس میں غلطیاں رہ گئی، اور بہت سی غلطیوں کو تو بعد میں حجاج بن یوسف نے درست کیا تھا. تو جو جسے آپ اب مانتے ہیں کہ درست شدہ قرآن ترتیب دادا حضرت عثمان کا, تصحیح کردہ حجاج بن یوسف کا, اور ایمان آپ کا یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا. کیونکہ یہ جو آپ نے فرما دیا کہ ان صحابہ کے پاس جو نسخے تھے وہ مختلف تھے, تو انہوں نے خود اس کے اندر کچھ کر رکھا تھا. کان یہ بات نہیں حدیثہ نے من میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آیت بڑی اہم ہے جو میرے پیس میں الک شیطان بھی نہیں ہی اس رسول کی تلاوت میں یہ شیاطین کچھ یہ کچھ کر دیا تھا, اس نے کچھ جان دیا تھا. ہاں یہ دیا ہے کہ ہر رسول کے ساتھ یہ ماجرا ہوتا ہے. میں آپ اس پرانے کریم کے متعلق یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا گزری روایات کی روح سے, خود قرآن کی روح سے نہیں, قرآن کی روح سے. تو اس کا یہ کہ حرف جو ہے وہ پہاڑ کی طرح موسم عزیزان جس طرح خدا نے نازل کیا, جس ترتیب سے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, وہ حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً بغیر کسی قسم کی تاریخ کے تناس کے وہ امت کے لیے اس کے پاس موجود ہے, قیامت تک یہ اسی طرح موجود رہے گا. یہ ہے یہ قرآن. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز تھی کہ یہ رسول کی تلاوت میں کچھ ملا دیا کرتے تھے, میں اس کی آپ کو روئے داد سنا رہا ہوں. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ان صحابہ کے بارے میں ان میں سے خود ملا دیا خود کیسے ملا رہے تھے, بالکل اختلاف کیسے تھے. خدا نے جو قرآن نازل کیا تھا نا خود اس میں ہی اختلاف تھا. خدا نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم کئی اختلاف دیکھتے. خود خدا اس کی دلیل یہ دیتا ہے, ایک دلیل قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی, کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. کہا کہ خدا ہی نے جو نازل کیا تھا اس میں اختلاف. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا ہمارے یہاں مروج ہے کہ اس آیت کی آیت تو سی ہے, اس کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ تو یہ ہے, اس کی تفسیر بھی یہ ہے, لیکن حضرت ابن عباس کی سیرت میں یوں آیا ہے وہ کرت. جب ہم لوگ سنتے ہیں نا تو ہمارے ہاں آج تک تو آج کل عام طور پہ قاری آتے ہیں ان کی کرت ہوتی ہے, تو ذہن میں ہمارے یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا جو انداز ہے اس سے کرت کہتے ہیں. اور یہ مختلف کرتیں ہوتی ہیں, ایک حجازی کرت ہوتی ہے جو بھیرو راب میں ہوتی ہے, ایک مصری کرت ہوتی ہے جو بھرمی میں ہوتی ہے. کرت
جو ہے ان میں ان کے قرآن کریم کو اس طرح سے گا کے پڑھتا ہے کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے تو اس کو کرم کہتے ہیں نا, انہی کو قاری کہتے ہیں نا آپ. یہ بات نہیں ہے جب یہ آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس کی سورت میں یوں آیا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عمر تو اس کو ذرا کر کے پڑھتے تھے اور وہ لمبی آواز سے پڑھتے تھے. جی نہیں, وہ الفاظ اور ہوتے ہیں, وہ آیت اور ہوتی ہے. اس آیت میں اور قرآن کریم میں جو ہمارے پاس ہے مصحف عثمانی جسے ہم کہتے ہیں, اس قرآن میں اور وہ جو فرق کی آیت کہتے ہیں اس آیت میں فرق ہوتا ہے. آیت کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اعراب جن کو ہم کہتے ہیں اس کی کتنی بنیادی اہمیت ہوتی ہے. وہ زیر زبر پیش جسے ہم کہتے ہیں, ہمارے ہاں تو ذرا وہ زیر زبر کے اختلاف سے کوئی لفظ بول دیا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا تلفظ سے ہی نہیں ہے. بس اتنی بات, عربی زبان میں تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے معنی کے اعتبار سے. ایک زیر کو زبر سے یا زبر کو زیر سے یا ہم پیش کو زیر سے بدل دینے سے, تو یہ جو اصطلاح کی شرط والی آئے ان میں یہ زیر زبروں کے فرق ہے اور ان زیر زبروں کے فرق سے بتایا جاتا ہے کہ اس اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں, پہلے دوسرے معنی سے مختلف. یعنی اس قرآن کا جو لفظ ہے وہ جو اعراض اس میں ہے ان سے مختلف اعراض جانے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی میں فرق, اور پھر آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر الفاظ میں فرق. شیعہ حضرات نے تو اپنے یہاں بات کو ساتھ کر دی, القاسمی میں تو انہوں نے یہ بات کہہ دی. ان کے ائمہ اکرام جو ہے ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں, وہ حدیث ہی وہی مانتے ہیں جو ان کے ائمہ کی روح سے آتے ہیں. اور انہوں نے تو اپنے القاسمی جیسا میں نے عرض کیا وہ مشہور ہے, کتاب موجود ہے میرے پاس موجود ہے, اب تو وہ کبھی بھی مل بھی جاتے ہیں, اس سے پہلے نہیں ملا کرتے ہیں, اب تو اس کے ترجمہ بھی نہیں مٹایا کرتے. اس میں تو بے شمار آیا ہے تھا جن کے متعلق یہ لکھا ہے چذر کے ماں نے جعفر صادق نے علیہ الرحمہ فرمایا کہ یہ آیت دراصل یوں نازل ہوئی ہے, یہ آیت دراصل یوں نازل ہوئی ہے. ان کے ساتھ تو یہ ہمارے سنی حضرات لٹھن لٹھن ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ تم قرآن میں تاریخ کے قائل ہو. اپنے ہاں یہ عقیدہ یہ ہے کہ سیرت حضرت عباس میں یوں آیا ہے, مصحف عثمانی میں یوں آیا ہے, اور سیرت حضرت عباس کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ حضرت عباس نے اپنی طرف سے یہ یوں کر لیا. عقیدہ یہ ہے کہ یوں بھی نازل ہوا تھا, یوں بھی نازل ہوا تھا. ہمارے یہاں ایک کتاب المصاحف ہے, یہ سہایہ سطہ میں ایک ابو داؤد کی رحمہ کا مجموعہ بھی ہے, وہ بہت بڑے جامع چھ جامع احادیث میں سے ایک وہ بھی ہے, ان کے ساتھ زیادہ ہے. انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے کتاب المصاحف. انہوں نے یہ جتنے مختلف سیرتیں گنی گئیں, اب آپ سمجھ لیجیے جب میں سیرت کا لفظ کہوں گا تو
آیات میں اختلاف. وہ انہوں نے جمع کر دیا روایات کے ساتھ.
مستشرقین یورپ کو خدا دے اس قسم کی تھی.
جیسے ہی ہے اس نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے, شائع کیا ہے, انگریزی میں ترجمہ کیا, اور اس نے بتایا یہ ہے کہ امام ابو داؤد, انہوں نے ابن ابو داؤد نے تو یہ صرف اتنے ہی مختلف مصاحف جنائے ہیں. کتاب المصاحف سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا, قرآن تو مصحف ہے نا, ایک وہ کتاب المصاحف ہے. قرآنوں کی کتاب بھی کہہ دیجیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو کچھ صحابہ کبار کے ہی صرف لیے ہیں جس نے خراب لیے ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ باقی جو روایات کی روح سے پھیلے ہوئے اور قرآن تھے اس شخص نے ان کو بھی رکھا دیا. اور اس نے اپنے یہاں ان کی بھی تفصیل کر دی. میرے پاس یہ اختلاف کتنے ہیں, اس جیسری کی تعداد کی ہوئی آپ کو یاد ہوگا, میری ایک کتاب ہے یاد ہوگا کیا معلوم ہی ہے, مقام حدیث. اس سے پہلے ایڈیشن میں تو یہ جو اختلافی کرتے جن کو کہتے ہیں ان کی ساری ان کو بھی نقل کر دیا تھا, لیکن بڑی تفصیل تھی. کیونکہ اب جو حال میں یہ شائع ہوئی ہے کتاب, اس میں وہ آیات ساری تو نہیں دی گئی. کتاب المصاحف کا اس کے اندر پورا ذکر موجود ہے. آرتھر جیفری اس کا نام ہے. اس کی جمع کردہ روایات کی روح سے اختلافات جو ہیں سننے سے ذرا چند ایک سن لیجیے کہ کتنے اختلاف. سب سے زیادہ حضرت ابن مسعود, یہ صحابہ قدار ہیں, جلیل القدر صحابہ, یا اگر آپ کے نہیں سنیوں اس دور میں تو خیر یہ کہا ہی جاتا تھا کہ یہ سیاح کے صحابی یا سنی کے, لیکن بہرحال بعد میں جو بٹوارا جب ہوا ہے تو یہ سنیوں کے صحابہ. حضرت ابن مسعود کے مصحف میں مصحف عثمانی سے 1322 جگہ اختلافات کے رکھے. حضرت ابن مسعود نے خود نہیں وہ وضع کر کے اس نے رکھے, کسی ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہوا کہ وہ سن سنگھ جسونت سنگھ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں فرم ہوا کرتی تھی, سب سے زیادہ قرآن سے آنے والے کی حدیث کا پتا ہوگا آپ کے. اس زمانے میں یہی چھاپا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے کاٹنے کے اندر قرآن میں تو غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں, یہ سب کچھ ہو جائے, یہ بات نہیں ہے کہ اس میں یہ کتابوں کی غلطیاں ہیں. ان کے مقصد نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیتیں نازل اس طرح سے ہوئی تھی. تو جب کہا گیا کہ پھر حضرت عثمان کے مقصد نے کہا جی ویسے بھی نازل, ایک حدیث ایک روایت جس کے لیے یہ دیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن سب آئے آرس پر نازل ہوا, چل سات حرفوں کا نازل ہوا. اب سات حرفوں کے معنی یہ ہو گئے کہ اس میں الفاظ مختلف ہیں, آرام مختلف ہیں, آیتیں مختلف ہیں. تو اب یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت ابن مسعود نے جو یہ فرمایا کہ ان کے مصحف میں 1322 جگہ مصحف عثمانی سے اختلاف ہے, تو ہوا یہ کہ خدا نے یوں بھی نازل کیا تھا, یوں بھی نازل کیا تھا, اور ابھی میں کروں گا کہ یوں اور یوں نازل کرنے کے اندر یوں ہی نہیں کہ چلو صاحب یوں نہ سے یوں سی. کئی دفعہ ہم کسی شاعر کے شعر کو پڑھتے ہیں, وزن دار ٹھیک رکھتے ہیں, اس میں مطلب بھی ٹھیک رہتا ہے, لفظ کا اختلاف ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے اس طرح نہ سے اس طرح سے یہ اس طرح سے اختلاف نہیں ہے, اس میں احکام کا فرق ہے. ابھی میں کروں حضرت عبید بن کعب کے مصحف میں 952 جگہ اختلاف, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مصحف میں جو سنیوں کے ہاں بھی مقبول تھا وہ مصحف نہیں ہے لفظ جو انہوں نے شائع کیا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے, اور وہ جو شیعہ حضرات کے ہاں الفاظی وغیرہ میں جن کے ہاں ان کے اندر وہی جو 89 جس کو میں کہا جاتا ہوں 79 یا 89 کیا کہتے ہیں 89 جی 89 چلو جی ہاں ہاں وہ آگے 90 آئے گا نا ٹھیک ہے جی 89 خیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں 186 جگہ یہ خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امہات المومنین نے رواج مطہرہ میں 10 جگہ تو ان کے مصحف میں بھی اختلاف, حضرت انس بن مالک کے مصحف میں 24 جگہ اختلاف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن تھا اس میں 28 جگہ اختلاف, حضرت ابن زبیر کے مصحف میں 34 جگہ اختلاف, اور میں کس کس کا بنا تھا چلا جاؤں گا. اب سنیے کہ یہ اختلافات کی نوعیت کیا تھی, کس قسم کے تھے. ان سے جب کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں بات یہ نہیں, یہ جسے ڈائلیکٹ آپ کہتے ہیں نا یہ اس قسم کا اختلاف تھا. لاہوری سے بات کریے تو وہ چڑیا تو چڑیا ہی کہتا ہے, تو یہ اصل میں ایسا اختلاف تھا کہ حضرت عثمان کے مصحف میں چڑیا لکھی گئی تھی اور حضرت ابن عباس کے مصحف میں چڑیا لکھی گئی تھی, اس سے فرق نہیں ہوا, اور مختلف قبائل تھے عربوں کے, چونکہ ان قبائل کے اس قسم کے ڈائلیکٹ میں فرق ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قبائل کی زبان میں بیات وقت کتنے قرآن نازل کر دیے تھے. اللہ یہ تھوڑے لیے ملتان والا تھی اللہ ابھی جلندر والے ہیں جی, اچھا جی کیا نام دے دو عزیز نے من یہ نہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ میرا کلیجہ کس طرح سے خون ہوتا ہے جب میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں. شک ہو جاتا ہے سب بہت اچھا جی, قبائل سے مختلف ان کے ڈائلیکٹ مختلف, ذرا ایک روایت سن لیجیے اختلاف کی. مکے کے رہنے والے دو قریشی صحابہ ان کی تو زبان ایک ہی تھی, میں یہ عرض کر دوں پہلے یہ جو سات زبانوں میں کہتے ہیں کہ قرآن نازل کیا ہے. قرآن کریم مبین لسان عربی مبین, لسان ہی کہا ہے, السنا نہیں کہا قرآن کے مطلب. عربی مبین کی زبان میں قرآن کریم, اور یہ خود مانتے ہیں کہ عربی مبین قریش کی زبان ہے. میں روایت وہ پیش کر رہا ہوں جس میں یہ دونوں صحابی مکے کے قریش کی عربی مبین جاننے والے تھے. یہ نہیں تھا کہ ایک ان میں سے مکے والا قریشی لاہوری تھا اور دوسرا ان میں سے ملتانی تھا اور ان میں یہ جھگڑا ہو گیا کہ تو کسرا پڑھنا ہے تو تو کسرا پڑھنا ہے. کتاب المصاحف میں بھی یہ روایت ہے اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسام بن حکیم ابن عظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا. میں نے ان کا پڑھنا سنا تو وہ بہت سارے ایسے الفاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ نے نہیں پڑھائے تھے, ایسے الفاظ پڑھ رہے تھے. قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر بیٹھوں, میں نے مگر میں نے بمشکل صبر کیا, حتیٰ کہ انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے انہیں انہی کی چادر میں کٹ لیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سورت جو میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ نے پڑھائی. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, یہ مسلمان کی قوم لوٹ کی سوگر قوم بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ان سے کہیے کہ یہ جماعت مومنین کے ہاتھ میں آ گئی کہ ہمارے بھی نہیں ہوتا. جی سنیے بات, میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اس کے خلاف پڑھائی ہے جو تو پڑھ رہا تھا, اور میں اسے کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس کو سورہ فرقان کو ایسے الفاظ میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ, اور شام سے کہا کہ پڑھو تم. چنانچہ اس نے اسی طرح رسول اللہ کے سامنے پڑھ دیا جیسا کہ میں نے پڑھتے ہوئے سنا تھا. حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں. اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی تو نازل ہوئی ہے. پھر فرمایا عمر اب تم پڑھو. چنانچہ جس طرح حضور نے مجھے پڑھائی تھی میں نے پڑھ کر سنائی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی نازل ہوئی ہے. بخاری شریف کی اثر ان کو تو میں داد کتاب ہوں, آپ کا دیکھنا جائیں دوسری دن بخاری کی جو ہے اس میں یہ حدیث مشہور ہے کہ یوں بھی نازل ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ دو آپس میں جھگڑ رہے ہو, قرآن سات عرصوں پر نازل ہوا لہٰذا جس طرح آزاد میں پڑھ لیے سات عرصوں پر. چند منٹ زائد دوں گا کتنی بات ختم کروں, بات آگے چلے گی. اجازت ہے آپ کی طرف سے کہ تھوڑا سا وقت زائد لے لیں؟ آپ احباب کو اگر جلدی ہے وقت کی تو پھر میں ختم کر دیتا ہوں, ورنہ کچھ ایسی ہے تو لے لوں گا اس میں. میں آپ کی طرف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے. میں صرف دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں اس اصطلاح سے صرف. میں یہ عرض کروں کہ یہ انہیں آج بھی مانا جاتا ہے, یہ مختلف طرح کے اختلافات جو ہیں قرآن کی آیتوں کے, ایک طرف یہ موجودہ قرآن کی آیت نقل کی جاتی ہے, معنی بتائے جاتے ہیں, مفہوم تفسیر بتائی جاتی ہے, اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ لیکن اگر تو ابن عباس یا خلاف صحابہ کی روایت میں یوکرت میں یوں بھی آیا ہے, اس لیے اس کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ بات ابھی تک ان کے ہاں یہ مقدمہ ہے کہ ہے یہ سات فرقوں کے اندر, سات مختلف طریقوں سے مختلف سات اختلافات کے ساتھ کے اندر سات مختلف طریقوں سے مختلف سات اختلافات کے ساتھ. اب بھی سنی اور سنی اگر آپ نے بنیادی کے ایک مسئلہ موٹا تھا, سنی اگر آپ نکاح کو دائمی عقد یا معاہدہ مانتے ہیں جو موت یا طلاق کے ذریعے ہی فرق ہو جاتا ہے, ورنہ اس میں مدت کا درج نہیں. ایک مرد اپنی پوری زندگی کرنے کے لیے ایک معاہدہ کرتے ہیں, وقت ہی نہیں ہو. یہ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو نہیں, یہ وقتی طور پہ بھی ہوتا ہے, ایک وقت کے لیے بھی ہوتا ہے. میری بیٹ میں معاف ہوتا ہے, اسے متا کہا جائے, ایک مدت متعین کے معین کے لیے. سنی اگر آج اس کو متا کو ناجائز بلکہ وہ تو حرام کر کہتے ہیں, اسے وہ نماز سنار کر. ان دونوں میں یہ چیز چلی آ رہی ہے, سنیوں کی بات میں آتا ہے, سنیوں کی بات. سورہ نساء کی یہ آیت ہے, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جن جن سے نکاح حرام ہے ان کی فہرست لینے کے بعد قرآن نے کہا کہ ان کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے, تو کرتے کہ تم مہر ان کا ادا کر دو. اور مقصد تمہارا, میں یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, محسنین ہو مسافرین نہ ہو, یعنی اپنی چاہت رانی مقصد تمہارا نہ ہو بلکہ ایک متوازی ہوم لائف بسر کرنے کی چاہیے. غیر تو پھر تم ان کے پیچھے سبق کو فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ کچھ کرنے کو اس طریق سے عہد ہو, معاہدہ ہو, مہر ہو, ازدواجی زندگی
دعوت آنے کی تقسیم کے لیے نہیں ازدواجی زندگی، عمر بھر کا معاہدہ وہ جو موت یا طلاق سے چیز ہے. یہ ہی قرآن کی آیت کا مساط یہی نہیں ہے. اچھی بات یہ آیت اٹھنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سنیوں کے دلیل القدر صحابی ہیں، ان کی کرت میں یا ان کے مصحف میں یہ یوں آیا ہے کہ سمستا سستمتا تم بے، میں وہاں قرآن کی سمستمتا تم بہی من ہننا الا اجل مسمى، ان کی طرف نہیں کہ تم ان سے ایک معینہ مدت کے لیے یہ کچھ کام کر دیا تھا. الا اجل مسمى، اور اسی سے تو بتاؤں یہ بات اب یہ سنی اگر آج کے اگر اتنی افراد صحابی ہیں ان کا مفت ہے، ان کی کرت جو ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا نے اس طرح سے بھی معلوم کیا تھا. اس سے پوچھئے کہ پھر ان کے ساتھ بات کس قسم کی ہے آپ کی کیا جاتا ہے. کوئی یہ ضرورت نہیں کرے گا کہ یہ کرت یا اس کی روایت ابن عباس کی یہ جو ہے یہ جھوٹی ہے، یہ بدلی ہے، یہ غلط ہے، ہم نہیں اس کو تسلیم کر سکتے. اس کو توڑ دیا جاتا ہے کہ کرت اگر ابن عباس نے جھوٹ لیا. آپ نے غور سنا لیا کہ یہ اختلاف کرت جو ہے اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ قرآن کا لہجہ نہیں ہے. اختلاف اختلاف اس قسم کا، اس میں یہ اضافہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان ہے، وضو میں پاؤں دھونے یا مسح کرنے. وہ پاؤں سے مسح کرتے ہیں، سنی حضرات پاؤں دھوتے ہیں، اور ہزار برس سے آپس میں ان کے ساتھ یہ سنی ان کے ساتھ معاہدے کرتے چلے آ رہے ہیں. پرانے کریم میں سورہ یا وضو کے احکام آئے ہیں، وہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اب یہ بات تھوڑی سی عربی جاننے والے بھی جانتے ہوں گے، یہ رؤوسکم اور جو لاتم، یہ اعراب کا فرق جو میں نے کہا وہاں زیر ہے، اور جو لاتم زبر ہے. یہ زبر کے ساتھ یہ موجودہ قرآن کریم میں اسی طرح سے ہے، زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں پاؤں دھونے کے. یہ زیر کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ہو جائیں گے معنی مسا کرنے کے. تو سنیوں کے ہاں کا جو قرآن ہے موجودہ مربع مصحف عثمانی، اس میں تو یہی کچھ لیکن مودودی صاحب فرماتے ہیں اور ان کے لیے تو بڑا ضروری ہے، یہ انتخاب بڑی بری بلا ہے، بڑا ہی ضروری ہے کہ دونوں کے ووٹ آتے ہیں. وہ یہ ساری بات چار کرتے ہیں کہ یہ پاؤں دھونا ہے، اس سے ترجمان القرآن فروری 1959، اس میں وہ لکھتے ہیں پہلے تو یہ درج کی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس لفظ میں ارجناتم کی دو کرتیں متواتر ہیں، ارجناتم بھی ہے ارجنیتم بھی ہے، یوں بھی نازل ہوا قرآن یوں بھی نازل ہوا قرآن، لہذا پاؤں دھونا بھی ہو گیا اور پاؤں پہ مسا کرنا بھی ہو گیا قرآن کی ہی. وقت نے یہ دیدا نے من کہ میں آپ کو اور مثالیں دوں. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو 1300 کے قریب تو ایک حضرت ابن مسعود کے مذہب میں اختلاف تھا نا، کتنی مثالیں دوں گی آپ؟ لیکن تماشا اور ہے، موجودی صاحب میں تو وہ جو کہتے ہیں کہ دہن کا ذکر کیا یاد کر ہی ظاہر ہے غریبا سے، انہوں نے قصہ ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 طرفوں میں نازل کیا، 7 زبانوں میں، ان کے الفاظ ہاں 7 زبانوں میں نازل کیا. رسول اللہ نے اسے 7 زبانوں میں صحابہ کو دیا، حضرت عثمان کے زمانے تک یہ وہی 7 زبانوں میں قرآن جو تھے متداول رہے. سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحابیت کے مطابق ان میں سے 6 زبانوں والے قرآن جلوا دیے اور صرف 1 زبان والا باقی رکھا جو ہمارے پاس ہے. دیجیے جواب مستقل ٹیم کو اور کرتے رہیے بات قرآن کی حفاظت کے اوپر. اس کے بعد عزیزہ نے مان مجھے ان سے کوئی غصہ نہیں، میں تو اپنے ہاتھ ہی میں لمائے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ جو عامین دل جہر اور دل خفی کے مسئلے کی اوپر کے لیے کچھ کرتے ایک سخت زبان دہن بھی سکتا کہ 7 زبانوں میں قرآن نازل ہوا، رسول اللہ نے اس کو دیا، یہ صحابہ میں متداول رہا، حضرت عثمان نے اپنی مرضی 6 کو جلا دیا 1 باقی رکھا، اور لکھا یہ ہے حالانکہ اس کے لیے نہ خدا نے کوئی حکم دیا تھا نہ رسول اللہ نے کوئی حدیث کی. یہ سب سن رہے ہیں ان باتوں کو، ایک لفظ اس کے خلاف نہیں. کسی نے کچھ لفظ اٹھایا تو وہ یہی بدبخت جس کے خلاف یہ کچھ کہنے کے جرم میں خود ان علماء حضرات نے کفر کے فتوے دیے. کہا یہ تھا کہ یہ خدا کے لیے قرآن تک تم پہنچ کے یہ کہنے بنتے، کیا ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ جو 6 جلوا دیے تھے ان میں کیا کچھ تھا، کیا حق تھا کسی حضرت عثمان کے ساتھ بڑا چونا ہوتا. وہ تو رسول میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بدل سکتا اس قرآن کی جگہ سے دوسرا قرآن، کیا حق تھا ان کو کہ 6 قرآن کہتے ہیں اس کے ساتھ کہ نہ خدا نے اس کے منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا نہ رسول اللہ نے ایسا کہا تھا، جلوا دیے انہوں نے. آج یہ کہا جا رہا ہے، باقی عالم اسلام کو میں نہیں کچھ کہہ رہا، ہندوستان کے اندر آپ کے پاکستان کے اندر تو یہ علماء کرام حاصل ہے، کسی کی ہمیں یہ کچھ سے بے دان نہیں، کسی بدبخت کے حصے میں یہ سمجھا لیکن اس کا تو جواب اس کے پاس ہی جو ہے کہ یہ منکر حدیث ہے. باقی بھی ہر مندر و محراب کے اوپر پرویز منکر حدیث ہے. پرویز یہ کہتا ہے حدیث نے مان اس کا کہ خدا کے لیے اپنی ضرورتیں اتنی تعداد ہے. میں تو آگے بتاؤں گا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سب کیا کہتا ہے. قرآن کے متعلق یہ دکھ رہا ہے. صرف ایک مثال ہے, یہ جو قرت ہے مخلوق اس نے آپ کے اس دور میں یہ نبوت داخلہ جو قادیان کی تھی اس نے اسے کیا سہارا ملا؟ اگر تو ابن عباس کی طرف میں یہ آیا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى, تو خدا نے تو رسول النبی کے لفظ استعمال کیے. سارے قرآن میں رسول النبی کے لفظ استعمال ہوئے. انبیاء اکرام جو خدا کی طرف سے وہی آتے تھے ان کے لیے رسول یا نبی کے ہی لفظ استعمال ہوئے, کوئی اور لفظ نہیں آیا. اگر تو ابن عباس کی طرف میں یہ آیا ہے کہ اصل میں یہ جو آیت تھی نا اس میں تھا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث, محدث دال کی زبر کے ساتھ محدث جو سوتے وہ تو حدیث بیان کرنے والے ہیں, محدث خدا کی طرف سے. کہ اس میں رسول اور نبی اور اس کے ساتھ محدث کا لفظیہ خدا کی طرف سے یہ آیا کرتے تھے. یہ کہنے کو اگر ابن عباس نے ہے اور اس نے یہ کہا اپنے دعوے کی تائید میں یہ پیش کر دی اور کہا کہ اس کی روح سے مجھے تم رسول اور نبی نہ بھی مانو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا محدث کو مان لو گے. بات تو معمور من اللہ نے کی ہے, خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. چلیے پہلا دعویٰ جو اس نے کیا تھا محدث ہونے کا کیا تھا اور اس دعوے کی دلیل یہ دی تھی کہ اس آیت میں رسول اور نبی یہی دو لفظ نہیں ہے. حضرت ابن عباس کی طرف کی روح سے اس میں محدث کا لفظ بھی ہے. آیت یوں ہے اور یہ جو چیز ہے کہ آیت یہ یوں ہے یہ شیعہ حضرات کی کتاب الفاظ میں ہے. لیکن ان کی اگر آپ ریفرنس یا حوالہ دیں گے تو سنی تو قبول نہیں کریں گے. یہ سنیوں کے ہاں اگر تو ابن عباس کی ضرورت میں اسے مسئلہ کے اندر یہ ہے کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ تو مان لو گے نا. جب یہ مان لیا تو ماں اور کلنا جو ہے ہم نے بھیجے, کون کون بھیجے؟ رسول بھیجے, نبی بھیجے, محدث بھیجے. تو میرے خدا من جانب اللہ آنے کے خلاف آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں تو صرف محدث کا دعویٰ کرتا ہوں اور رسول اللہ کو خاتم النبیین سے نہ صرف خاتم المحدثین تو کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ جو عزیزہ نے من بہاول پور کے اس مجسٹریٹ میں لکھا تھا نا کہ نو برس تک بات ہوتی رہی اس مسئلے تک میں نبوت کی اور نہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچا, اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ نتیجے پہ پہنچا تو یہ سب اس سبق کا نام اس نے لکھا کہ مولانا احمد پرویز کا ایک مضمون تھا جس سے بات مجھ سے منتقل ہو گئی کہ نبی کسے کہتے ہیں, اور اس کی روح سے مجھ پہ یہ حقیقت منتقل ہوئی کہ حضور کے بعد اس قسم کا کوئی دعویٰ کرنے والا بھی جو ہے وہ اسلام کے دعوے سے خارج ہے, اور جو ایسے شخص کو مسلمان مانتا ہے وہ خود اسلام کے دعوے کے دائرے سے خارج ہے. اس نے یہ دیا تھا فیصلہ بھاولپور کا, یہ کیوں نہ ادھر ختم ہے, نئی بات بات ہو گئی, وہ کیا چیز تھی جس کی بنا پہ وہ بات میرے ایک مضمون کے ساتھ تھی, وہی چیز عزیزان ایمان جس بنا پہ اس کو کافر کہا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ تھا کہ قرآن کریم میں رسول اور نبی صرف کہا ہے, خدا نے کہا ہے کہ ہم صرف رسول اور نبی ہو جائیں, اس نے کہیں محدث نہیں کہا, یہ روایت وضعیہ غلط ہے, قرآن میں اضافہ ہے, قرآن پہ ایمان رکھنے والا اس کو نہیں مان سکتا. لہذا اگر یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ خدا نے اسے بھیجا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ یا یہ رسول یا نبی, اور رسول اور نبی میں نے ثابت کیا کہ ایک ہی ہوتا ہے, جس وجہ سے اس کا دعویٰ نبوت کا, اور اس نے اس بنا سے یہ قرار دے دیا تھا کہ ہاں کوئی شخص جو مرزا کا مستبع ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. پہلا فتویٰ ہندوستان کے اندر 1935 میں میرے اس مضمون سے تھا, اور اس نے یہ بات کی, لیکن یہ آج تک مانتے چلے گا. یہ کہنے والا جو ہے اور کچھ نہیں تھا تو کم از کم اتنا ہی مان لیتے کہ اس مضمون کی بنا پہ اس شخص نے پہلا یہ فتویٰ دے دیا, 1935 میں دیا تھا, ان لوگوں نے چھپایا اس چیز کو کہ اس میں میرا نام آ رہا ہے, آج تک چھپا رہے ہیں. جہاں جہاں بہاولپور کے مقدمے کا ذکر آتا ہے, یہ فتوی نبوت کی ایجوکیشن کے زمانے میں یہاں سینکڑوں مرتبہ آیا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سے یہ حصہ دان کر دیتے ہیں. میرا جرم یہ عجیب لینا میں خدا کی اس کتاب کے متعلق یہ ایمان رکھتا ہوں اس میں ایک حرف کا نہ رد و بدل ہوا ہے, نہ اضافہ ہوا ہے, نہ کوئی منسوخ ہوئی ہے. حضور نے اسی طرح سے یہ کچھ کیا اور ہم تک یہ پہنچا, اور حضور کے بعد کوئی شخص کسی معنی میں بھی اگر کہتا ہے کہ خدا نے اسے بھیجا ہے, وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑتا ہے, وہ امت محمدیہ کے دائرے میں قائد ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ, اگر یہ کفر ہے ان کے نزدیک جو ارادہ کرتے ہیں, ابھی والے مان مجھے کفر سنبھال ہے, میں اللہ کے آ جا کے جواب دے دوں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.